الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ کچھ جمعات سے اس موضوع، اس ٹاپک پر کچھ گزارشات عرض کی جا رہی ہیں کہ دین، مذہب، اللہ رسول اور قرآن ایک ہونے کے باوجود امت میں مسائل کا اختلاف کیوں پایا جاتا ہے. تو اس میں اب تک کی جو گزارشات آئی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کے جو قطعی امور ہیں ان کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اہل حق مکاتب فکر کا. جو کچھ اختلافات ہم دیکھتے ہیں مسائل کی لائن میں، وہ ظنیات ہیں، ان کے اندر خود گنجائش ہوتی ہے اختلاف کی. وہ ایسی باتیں ہیں جن باتوں میں اختلاف کا ہونا عین عقل مندی ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی بارہا سنایا گیا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ اختلاف کیسے ختم ہوگا، تو فرمایا تین باتیں ختم ہوں گی تو یہ اختلاف ختم ہوگا. نمبر ایک، جن باتوں میں اختلاف ہو رہا وہ باتیں اگر قطعی ہیں تو اختلاف نہیں ہوگا، اور اگر ظنی ہیں تو ہوگا اور ضرور ہوگا. دوسرے، جس جگہ یہ مسئلہ پیش آیا ہے وہاں ایک سے دو لوگ ہوں گے اور دونوں عقل مند ہوں گے تو اختلاف ہوگا. ایسے ظنیات کے اندر ایک سے زائد لوگوں میں اختلاف کے ختم کرنے کی بات کہنا، یہ تبھی ممکن ہے جب وہاں سارے بے وقوف ہوں جن کو سوچ سمجھ سے کوئی تعلق نہ ہو. جب کوئی سوچ سمجھ سکتا ہے، سوچ کر بات کہتا ہے، غور و فکر کے بعد کہتا ہے، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اختلاف ہوگا. تیسری بات، اگر ایک سے زائد لوگ ہیں، ظنی امور ہیں اور سمجھدار لوگ ہیں، لیکن سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ بد باطن ہیں یعنی منافق مزاج ہیں، تو اختلاف سے بچا جا سکتا ہے. دیانتدار ہوں گے تو اختلاف سے نہیں بچا جا سکتا. تو جہاں ظنی امور ہوں، ایک سے زائد لوگ ہوں اور عقل و فکر سے کام لینے والے ہوں اور دیانتدار ہوں، منافق طبیعت نہ ہو، تو وہاں پر اختلاف ضروری ہے، یعنی فطرت کا حصہ ہے، ہوتا ہی ہے وہاں. اور اس کی مثالیں عرض کی گئی ہیں کہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں، ڈویژن، ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھ لیں، کسی ایک مسئلے کو لے کر کے اختلافات پائے جاتے ہیں اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا. اختلاف رائے کو، اوپینینس کے ایک سے زیادہ ہونے کو کوئی برا نہیں سمجھتا. دنیا بھر کے لاکھوں عدالتوں کا کاروبار اسی پر منحصر ہے. جتنے کورٹ پائے جاتے ہیں، چاہے وہ ادنا لیول کے ہوں، اعلیٰ لیول کے ہوں، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، سارے کورٹس جتنے پائے جائیں گے، سارے کورٹوں کا مدار اختلاف پر ہی ہے. اگر اختلاف نہ ہو تو کورٹ کا وجود ہی نہیں ہوگا. اتنے یعنی لاکھوں ادارے ہیں اختلاف کے لیے، تو اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ اختلاف مٹانے کے لیے یہ ادارہ ہے. یہ کورٹ اس لیے ہیں کہ اختلاف پھیلایا نہ جائے، بلکہ اس لیے ہیں کہ اختلاف مٹایا جائے. دو لوگ جھگڑ رہے ہیں تو ان کا جھگڑا چکایا جائے، جو الجھے ہوئے ہیں تو ان کے مسائل کو حل کر کے کسی ایک نتیجے پہ پہنچا جائے. ڈاکٹرز جو ہے مریض کی مرض کی بیماری کے پہچاننے میں، ڈائگنوس کرنے کے اندر کبھی اختلاف کرتے ہیں کہ یہ بیماری ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ بیماری، فلاں کہتا ہے اس بیماری کا علاج یوں ہوگا، دوسرا کہتا ہے نہیں یوں ہوگا. اس اختلاف کو کوئی برا نہیں سمجھتا، بلکہ اس کی قدر کرتے ہیں کہ سب اپنی دیانتداری سے اپنے علم کو ظاہر کر رہے ہیں. اس بیمار کے حق میں جو مفید ہو سکتا ہے طریقہ کار، اس مفید طریقہ کار کی وہ نشاندہی کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں. یہی بات، سیم بات مذہب کے مسائل میں بھی پائی جاتی ہے. ہمارے پہلے دور کے دور صحابہ، دور تابعین، دور تبع تابعین کے اکثر علماء کے اقوال کے اندر کہ جن باتوں میں ان کا اختلاف پایا جاتا تھا وہ ظنی تھے، اور وہاں ایک سے زائد لوگ، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور سب کو اللہ نے عقل دی ہے تو وہ اس کا استعمال کرتے تھے، اور سب کے سب دیانتدار تھے، اس حد تک دیانتدار تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے لوگوں کی دیانت کی گواہی خود دی ہے، فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد ثم الذین یلونہم، میرے والے دور میں دور نبوت دور صحابہ دونوں آ گئے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا دور ہے جو ان کے بعد ہے، صحابہ کے بعد کا دور تبع تابعین کا، تو تابعین کا دور ہو گیا، ثم الذین یلونہم، تیسری مرتبہ فرمایا پھر جو ان سے ملے ہوئے لوگ، ان کے بعد والے لوگ، تبع تابعین، تو دور صحابہ، دور تابعین، دور تبع تابعین، یہ تینوں زمانوں میں جو اختلافات ہوئے ان اختلافات کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دیانت پر مبنی تھے، اور ان اختلافات کا پایا جانا کوئی فساد ڈالنے والی بات، امت میں تفرقہ کرنے والی بات، پھوٹ ڈالنے والی بات بالکل بھی نہیں تھی۔ پھر عرض کیا گیا تھا کہ ہوتا کیوں ہے اختلاف، اس کے لیے کئی وجوہات ذکر کر کے دور صحابہ میں کیوں اختلاف ہوا مختلف ریزنز بتائے گئے تھے۔ کبھی اختلاف ہوتا ہے حدیث نہیں پہنچنے کی وجہ سے، کبھی حدیث پہنچنے کے بعد جو راوی جن واسطوں سے حدیث پہنچا ہے گمان ہوتا ہے کہ وہ صحیح طریقے پہ پوری بات یاد رکھے یا نہیں رکھے، اس میں پورا یقین حاصل نہیں ہوتا، اس میں دل مطمئن نہیں ہوتا، تو اس روایت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ دور صحابہ میں اس کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ کبھی ایک راوی بھول جاتا ہے تو دوسرے جن کو یاد ہے وہ ان کی غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کبھی وجہ کے سمجھنے میں کہ یہ حکم کیوں دیا گیا تھا، اس وجہ کے سمجھنے میں علماء صحابہ میں اختلاف ہوتا تھا، تو اس وجہ سے پھر اختلاف پیدا ہو جاتا تھا اور وہ اختلاف باقی رہتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ اختلاف ہوا اور ختم ہو گیا، دوسرے نے بتایا تو ختم ہو گیا۔ کبھی ختم بھی ہوا، صحابہ پہ اپنی سمجھ میں آیا کہ ہاں بھائی یہ حدیث ہے، کلیئر ہے، قابل اعتماد ہے، انہوں نے کہا کہ چلو ہم آج سے اپنا مسلک بدلتے ہیں، ہم آج سے ہمارا فتویٰ چینج، یہ صحابہ یہ بھی کرتے تھے۔ لیکن جب حدیث نہیں پہنچی یا اس حدیث پر ان کو کسی وجہ سے اعتماد نہیں ہوا یا کوئی اور وجہ، علت کا اختلاف، وجہ اور ریزن کا اختلاف پایا گیا، تو وہ لوگ اپنے موقف پر قائم رہے۔ تو ایک صحابی اپنے موقف پر ہے، وہ اپنے فتوے پر ہے، دوسرے صحابی وہ اپنے فتوے پر ہے، اس کی مثالیں بھی گزشتہ عرض کی گئی۔ تو مختلف ریزنز رہے، تقریباً 7-8 وجوہات گزشتہ مثالوں کے ساتھ گنوائی گئی۔ اب زمانہ آگے چلا، صحابہ کا دور ہو گیا، صحابہ کے دور کے بعد آیا تابعین کا دور۔ تابعین کے دور میں دو مکتب فکر، دو اسکول آف تھاٹس جس کو بولتے ہیں، وہ وجود میں آئے، ایک حجازی اور ایک عراقی۔ حجازی مکتب فکر مکہ مدینہ اور اس کے اطراف کا، عراقی مکتب فکر کوفہ بصرہ اور ان کے اطراف کا۔ تابعین کے دور میں یہ کس طرح وجود میں آئے، یہ اس طرح وجود میں آئے کہ صحابہ جیسا جیسا تمدن بڑھتا جاتا تھا، غیر قومیں مسلمان ہو کر اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہوتی جاتی تھی، تو جیسے جیسے تمدن پھیلتا جاتا تھا مسائل نئے نئے پیدا ہوتے تھے، نئے نئے مسائل کا صاف لفظوں میں، صریح الفاظ میں حکم قرآن و حدیث میں کلیئرلی نہیں ملتا تھا۔ اب اس کا مسئلے کا شرعی حکم معلوم کرنا ہے تو پھر صحابہ بھی غور کرتے تھے اور تابعین بھی غور کرتے تھے، اس قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جو حکم نکل سکتا تھا نکال کے امت کے سامنے رکھتے تھے۔ سارے مسائل کا علم سارے صحابہ کو نہیں تھا، سارے مسائل کا علم سارے تابعین کو نہیں تھا، تو جس شہر میں جو مسائل زیادہ پیش آتے تھے اس شہر کے مسائل وہاں کے علماء کے پاس جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن بہت سے علماء ایسے بھی تھے جو پھر پھر کر کے ہر اسلامی خطے میں جا کر کے ان مسائل کو ان علماء سے سیکھتے تھے اور جمع کرتے تھے۔ تو تابعین کے دور میں ایک وقت ایسا آیا کہ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، مدینہ کے جو امام گزرے ہیں، انہوں نے علماء حجاز کے تمام مسائل کو جمع کیا، وہ اس کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ بہت سے علماء تھے، اس میں ایک سرکردہ، یہ سربراہ بردہ جس کو بولیں گے، وہ یہ تھے، بڑے جو تھے علماء عراق کے اندر ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ صحابہ کے اور دوسرے بڑے بڑے کبار تابعین کے فتاوی کے جمع کرنے والے تھے، اس کا علم، بہت زیادہ علم انہوں نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب سعید ابن المسیب ہو گئے یا دوسرے علماء حجاز ہو گئے، ان کی نظر میں مکہ مدینہ میں رہنے والے صحابہ جو وہاں پر فتوی دیا کرتے تھے، ان کے پاس جو روایتیں اور احادیث تھی ان پر اعتماد زیادہ تھا۔ کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، اہلِ حجاز کا، حجاز والوں کا اور عراق والوں کا، تو پھر حجاز والے اہلِ حجاز کو ترجیح دیتے تھے اور ان کا جو موقف ہوتا تھا اس کو اختیار کرتے تھے، اور دوسری طرف کوفہ بصرہ میں بھی صحابہ گئے، اور ایسے ویسے نہیں، غیر فقیہ نہیں، قلیل الروایہ نہیں، بلکہ علم والے، کافی علم، قرآن کا علم رکھنے والے، حدیث کا علم رکھنے والے، عقل و فہم رکھنے والے صحابہ گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ، مدینہ باب العلم جن کو بولا جاتا ہے، وہ کوفہ کے اندر ان کا دار الخلافہ تھا، مدت تک وہاں آپ نے اپنے علم کا فیض پھیلایا ہے، امت کو علم دیا، سکھایا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا علم کوفہ کے اندر پھیلا ہے، عراق کے اندر پھیلا ہے. تو وہاں کے علماء کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا اہل حجاز سے، تو پھر اہل عراق یعنی حضرت علی کے فتووں اور فیصلوں کو اور ان کے تلامذہ شاگردوں کے فیصلوں کو ترجیح دیتے تھے. یہاں سے یعنی اہل حجاز اور اہل عراق، ان کے مکاتب فکر جب وجود میں آئے، جمع ہو گئی چیزیں، تو پھر ان کے پاس میں ان کا نسخہ اور دستاویز موجود ہے، ڈاکیومنٹس موجود ہیں، تفصیلات موجود ہیں، دلائل مسائل موجود ہیں، اور ان کے پاس میں ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کے دلائل موجود ہیں. پھر یہ چیز آگے بڑھی، یہ دو مکاتب فکر چار مکاتب فکر کے اندر تبدیل ہوئے. حجازی جو مکتب فکر تھا، وہ آگے چل کر ترمیمات اصلاحات ہوتے ہوئے اپنی شکل جب اختیار کرا، تو وہ امام مالک کا مذہب مالکی بنا. اور عراقی جو مکتب فکر تھا، وہ جب آگے بڑھا، اصلاحات ہوئی، اس کے اندر مستقل کام ہوا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں، جو ان کی بہت بہت زیادہ صاحب کمالات تھے، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت باکمال، بہت زیادہ باکمال آدمی تھے، اتنے باکمال تھے کہ ان کے علم کے حوالے سے، ان کے عمل کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، زہد تقویٰ کے حوالے سے، اجتہادی صلاحیت کے حوالے سے، اور حدیثوں کے علم کے حوالے سے، اور معاملات کی سوجھ بوجھ، معاملہ فہمی کے حوالے سے، امت کے اکابر کا، جو آج تک امت مسلمہ کے بڑے بڑے علماء سمجھے جاتے ہیں، ان کا اتفاق ہے کہ یہ آدمی بہت بڑا آدمی تھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. ضرب المثل جس کو بولتے ہیں، حاتم تائی سخاوت کے لیے مثال ہے، امام ابو حنیفہ اجتہادی شان کے لیے مثال ہے، امام ابو حنیفہ زہد و تقویٰ کے لیے مثال ہے، ان کی عبادت اور ان کی ریاضت یہ ضرب المثل بن گئی تھی. یعنی یہ ایسی بات نہیں تھی کہ جس کا کوئی انکار کر سکے، ایسی بات نہیں تھی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اجتہادی شان بہت عجیب و غریب تھی، ان کے اساتذہ خود ان کے درس میں شرکت کرتے تھے. بخاری و مسلم میں امام ابو حنیفہ کا تذکرہ نہیں آنے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر اتنے بڑے آدمی تھے تو ان کا تذکرہ بخاری مسلم میں، صحاح ستہ میں کیوں نہیں ہے؟ امام بخاری مسلم میں تو امام شافعی کا بھی تذکرہ نہیں ہے، تو کیا اس وجہ سے وہ کم چھوٹے چھوٹے بڑے چھوٹی شخصیت ہو جائیں گے؟ باقی یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے یہ بات بہت زیادہ ہے، ان کے سینکڑوں شاگردوں سے، جن لوگوں نے امام ابو حنیفہ کی جوتیاں اٹھائی، جن لوگوں نے امام ابو حنیفہ سے علم حاصل کیا، ان کے سامنے بخاری و مسلم اور دوسرے بڑے بڑے محدثین نے سر جھکایا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سیاہ ستہ کی روایتوں میں نہیں آئے گا، لیکن ان کے شاگردوں کی روایت کے بغیر سیاہ ستہ کی ہزاروں حدیثیں ناتمام رہ جائیں گی. تو بخاری و مسلم کے جو اساتذہ ہیں، ان کے جو ٹیچرز ہیں، وہ ٹیچرز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو با کمال مانتے تھے، اجتہادی شان میں، مجتہد ہونے میں، مجتہد مطلق ہونے میں، یعنی قرآن و حدیث سے نئے نئے مسائل کا علم نکالنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، اس کے کئی لیولز ہیں. تو ایک جب سب سے ہائی لیول ہوتا ہے مجتہد مطلق کا، مجتہد مطلق ہونے میں سب کے سب یہ بخاری و مسلم کے جتنے اساتذہ کرام ہیں، بڑے بڑے جو سندوں میں جن کے نام آتے ہیں، وہ سب کے سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلالت شان کے معترف ہے کہ بھئی یہ بہت باکمال آدمی تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسائل جمع کیے ہیں، قرآن و حدیث میں جو غور کیا ہے، وہ کوئی سرسری نوعیت کا نہیں تھا کہ بیٹھے رات کو سوتے، رات کو لیٹے لیٹے سوچ رہے مسائل، صبح کے اٹھ کے کتاب لکھ دی گئی، ایسا نہیں ہوتا تھا. 40 علماء، اس کے اندر قرآن کا ماہر، حدیث کا ماہر، یعنی امام وقت زمانہ اس زمانے کے فن حدیث کے جو ماہر علماء ہوتے تھے، جن کی مہارت پہ دوسروں سب کو، شہر کے شہر کو اور دوسرے شہر والوں کو اتفاق ہوتا تھا، سیٹسفائی ہوتے تھے سب ان سے، ویسے علماء ایک نہیں، آٹھ آٹھ دس دس آپ کو ملیں گے. عبداللہ ابن مبارک وہ ہستی ہے رحمۃ اللہ علیہ اس امت کی، جس کے بارے میں کسی بھی ہم عصر نے نہیں، بعد والے نے، ان کے زمانے کی بھی کسی بھی شخص نے نہیں، اور ان کے بعد بھی کسی بھی شخص نے ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہی. وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، عقیدت تھی ان کو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، انتہائی درجے کی عقیدت تھی. تو ایسے بے شمار اور محدثین ہیں، وہ چالیس کے حلقے میں شامل ہوتے تھے، یعنی چالیس شاگردوں کے ساتھ مل کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے روزانہ روزانہ، اور سرسری 10 منٹ کی میٹنگ، 20 منٹ کی میٹنگ نہیں، کبھی ظہر صبح سے لے کے ظہر تک کا ٹائم ہو جاتا تھا تو مجلس ختم ہوتی تھی، کبھی ظہر کے بعد بھی ضرورت پیش آتی تھی تو عصر تک مجلس چلتی تھی. آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے کی میٹنگز ہوتی تھی مسائل کے حل کرنے کے لیے، نئے نئے مسئلوں کا حکم معلوم کرنے کے لیے مسئلہ پیش ہوتا تھا. سب اگر متفق ہوتے ہاں اس کا یہ جواب ہونا تو وہ لکھ لیا جاتا تھا، سب اگر متفق نہیں ہوتے تو پھر ہر ایک آزادی سے بحث کرتا تھا، ہمارے مولانا صاحب ہیں لہٰذا ہم دب کے رہیں گے، ان کے سامنے بولیں گے نہیں. جو بات جس کو سمجھ میں آتی تھی، ہر فن کا ماہر، قرآن کا ماہر قرآن کی لائن سے، حدیث کا ماہر حدیث کے متن کی سند کی لائن سے، لغت کا ماہر وہ لغت کی لائن سے، اور پھر کافی اہل رائے تھے وہ لوگ، اجتہادی شان کے مالک تھے، تو اس حساب سے ہر مسئلے کے کس کس پہلو پہ زیر بحث ہونی چاہیے اس کو، اس کے اوپر بحث کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اور ایک نہیں 40 لوگ یہ کام کرتے تھے، اور جس مسئلے پہ متفق ہوتے تھے اس کو لکھ لیتے تھے، اور اگر کہیں اختلاف ہو گیا تو آخر میں بعض دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے سوچ بچار کے بعد کوئی فیصلہ فرماتے تھے، اور ایسا فیصلہ ہوتا تھا بعض دفعہ کہ 40 کے 40 کو تسلیم کرنا پڑتا تھا، آگے کچھ کہنے کے لیے نہیں بچتا تھا تو پھر وہ لکھ لیا جاتا تھا. بعض دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کے بعد بھی علماء کو اعتماد نہیں ہوتا تھا تو ان کے شاگرد اپنی رائے پہ قائم رہتے تھے، تو پھر وہ جو لکھا جاتا تھا جن کے اندر نسخوں میں، ان میں ان ساروں کے اختلافی آرا اوپینینس لکھ لیے جاتے تھے کہ فلاں کی فلاں رائے ہے فلاں کی فلاں رائے. اس طرح 30 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، 30 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس دوران امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 دفعہ جیل کاٹی، ابن حبیرہ نے اموی دور میں، اور خلیفہ منصور نے عباسی دور میں ان کو عہدہ قضا پیش کیا. بڑے مرجع عام تھے وہ، ایک زمانہ وہ تھا کہ طالب علمی کے لیے حدیث کا فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے مکہ مدینہ کا سفر کرتے تھے، اور ایک زمانہ وہ آیا چند سالوں کے بعد میں کہ ان کے حج کے سفر پہ جانے کی اطلاع اطراف میں ہو جاتی تھی تو لوگ ان کے علم سے علم حاصل کرنے کے لیے مکہ مدینہ آتے تھے کہ دوہری چیزیں ہو جائیں گی، عبادت کی عبادت علم کا علم، وہ حال ان کا تھا. تو ایسی بڑی شخصیت تھی کہ ملکی شخصیات کے اوپر طویل کبھی بڑے بڑے رسوخ رکھنے والے با اثر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، کافی بڑے تاجر تھے، کروڑوں نے اربوں خربوں کا ان کا لین دین تھا اس زمانے میں، ریشم کے تاجر تھے وہ، ریشم کا کارخانہ ان کا تھا، آبائی طور پہ میراث میں ان کو وہ چیز ملی تھی. الغرض تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہر حکومت نے چاہا تھا کہ یہ آدمی ہمارے فیور میں ہو جائے، وہ کسی وجہ سے ان کی بات کو مانتے نہیں تھے. تو ابن حبیرہ کو انکار کیا کہ نہیں میں تمہاری پیشکش قبول نہیں کرتا، اس نے ان کو سزا میں روزانہ 10 کوڑے لگوائے. ایک مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا مگر پیشکش قبول نہیں کیا، آفر نہیں قبول کیا. خلیفہ منصور نے ان کو بلایا، عہدہ قضا پیش کیا، آپ نے اس سے بھی انکار کیا، تو اس نے پھر مکالمہ ہوا ان کے درمیان کافی طویل، آخر میں انہوں نے جب وہ اپنے انکار پر مصر رہے کہ نہیں میں تمہاری آفر قبول نہیں کرتا، اس نے جیل میں ڈال دیا، اور جیل ہی کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ کو زہر دلوایا. اس دوران بھی وہ علمی سلسلہ جاری رہتا تھا، خود خلیفہ منصور کو علمی مسائل میں بحث کرنا ہوتا تھا تو جیل سے ان کو بلا کے ایوان حکومت میں بٹھا کے مسائل میں بحث کرتا تھا ان سے، اور آپ کے تلامذہ آ کے آپ سے علم حاصل کرتے تھے، وہ سلسلہ ابھی بھی جاری تھا مسائل کے لکھنے کا. 30 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور 30 سال کے اندر کہا جاتا ہے 12 لاکھ مسائل مدون ہوئے. الغرض حجازی مکتب فکر، وہ اس سے آگے چل کر کے امام مالک کا مسلک بنا، ان کی مکتب فکر بنا. عراقی جو ترتیب تھی وہ آگے چل کے حنفی مکتب فکر بنا. پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بعد کے ہیں، جبکہ نہیں ہیں، چھوٹے ہیں بہت ان سے. امام ابو حنیفہ کے انتقال کا دن امام شافعی کی پیدائش کا دن ہے، تو پھر پیدا ہونے کے بعد تحصیل علم کا ایک زمانہ، پھر اس کے بعد ان کی امامت کا اور ان کی کوششوں کا، اجتہادی کارروائیوں کا، خدمتوں کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دونوں کے درمیان تقریباً 50 سال کا عرصہ پایا جاتا ہے خدمات کے حوالے سے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پھر ان کا جو مکتب فکر بنا ہے، ان کا جو اسکول آف تھاٹ بنا ہے، وہ کس حساب سے بنا؟ وہ حجازی اور عراقی مکتب فکر میں زمانے کی گزرنے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اصلاح طلب آتی گئیں، جو امام مالک کے زمانے میں تو ٹھیک تھی، بعد میں چل کر کے آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں، جو چیزیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ٹھیک تھیں لیکن بعض چیزیں مرور زمانہ کے ساتھ اس کے اندر تو خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے، مرمت کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ان دونوں مکاتب فکر میں امام شافعی نے جو باتیں زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے اس وقت تبدیلوں کو مناسب سمجھا, تبدیل کر کے جو چیزیں بنائی اس حساب سے اصول اخذ کیے, پھر ان سے قرآن و حدیث مسائل کا حکم بتایا, وہ جا کے امام شافعی کا مسلک بنا. پھر ان تینوں کے مسلک کے علاوہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک رہا, وہ ظاہر حدیث کو زیادہ, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رائے کا دخل زیادہ نہیں تھا, مختلف روایتیں ایک باب میں زیادہ ہوتی, جیسے نماز میں رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے, آمین زور سے بولنا ہے نہیں بولنا ہے, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان مسائل کے اندر دونوں روایتیں ملتی, روایتیں دونوں ہیں لہذا دونوں جو چاہو کرو, آمین زور سے بولنا ہے بولو, نہیں بولنا ہے مت بولو, رفع یدین کرنا ہے کرو, نہیں کرنا ہے مت کرو. اولا اور غیر اولا کا جہاں اختلاف آتا تھا وہاں امام ابو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں توسو پایا جاتا تھا, جہاں حلال و حرام کا آ گیا, جائز و ناجائز کا آ گیا, پھر وہاں کوئی ایک شق اختیار کی جاتی تھی اور اس میں پھر دلائل کو یا سند کی قوت کو دیکھا جاتا تھا کہ سند کے اعتبار سے کیا بات صحیح ہے وغیرہ وغیرہ, یہ تمام تفصیلات تھیں. ان تفصیلات کی روشنی میں یہ چاروں مکاتب فکر وجود میں آئے. پھر یہ مکاتب فکر کے وجود میں آنے کے بعد, ان کے پیدا ہونے کے بعد پھر امت کی کیا صورت حال رہی اور آگے صدیوں پر اس کا کیا اثر پڑا, انشاءاللہ پھر کسی نشست میں اس موضوع پر بات کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اکابر امت سے بدگمان ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے کہ وہ حدیث کے مخالف تھے, وہ قرآن کے مخالف تھے, وہ رائے کو, قیاس کو, عقل کو ترجیح دیتے تھے قرآن پر حدیث پر, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ گزارشات کی جائیں گی. ہاں ہر دور میں جہاں صحیح لوگ ہوتے ہیں کچھ غلط لوگ بھی ہوتے ہیں, اب وہ غلط لوگ اچھوں کی برائی کا بدنامی کا باعث بن جاتے ہیں, یہی کچھ چیزیں بھی ہمارے سب اکابر کے ساتھ ہوئی, اسلاف امت میں بڑے بڑے اولیاء اللہ کے ساتھ یہ چیزیں رہیں, تو یہی چیزیں پھر آج امت کا کی اکثریت کے ذہن کے خراب کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے کہ بڑوں سے بدگمان ہو رہے ہیں, وہ فلاں ایسا کرتے تھے, فلاں ایسا کرتے تھے, انہوں ایسا کر, ایسا کچھ بھی نہیں. اکابر علماء امت کی عقیدت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے, ان کی جو خدمتیں ہیں, ان کا جو ہم پر احسان ہے, وہ اگر ہم پر اس کا بوجھ ڈالا جائے تو ہم اس کے تلے آ کر مر جائیں, وہ حقیقت اور وہ صورتحال اور واقعی وہ پس منظر اس کا پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ علم صحیح عمل مقبول مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.